میں امریکہ کے کلیدی حلیفوں کی رائے کیا ہے، خدشات کیا ہیں، تحفظات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کلیدی خبر سے، اسی کلیدی خبر سے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اس سمجھوتے کو طے کرانے کے لیے جو بھرپور اور انتہائی اہم رول ادا کیا، اس کو آپ سب جانتے ہیں اور جس کی صدر براک اوباما نے بھی انتہائی تعریف کی۔ جان کیری نے وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں اس سمجھوتے کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ آئیے کچھ اقتباسات سے ہم آغاز کرتے ہیں اس کا۔
Well, what the vote means is that people are hopeful that the transformation is going to take place over the course of the next months and years. They're voting for the agreement.
سب سے پہلے جان کیری سے یہ سوال کیا گیا تھا، یہ وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے ساتھ کیا گیا خصوصی انٹرویو ہے۔ جان کیری سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ میں سمجھوتے کی متفقہ منظوری سے کیا یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ ایران، جو ایک وقت پر دنیا میں الگ تھلگ ہو گیا تھا، اس کی حیثیت بین الاقوامی برادری میں بہتر طور پر سامنے آئے گی؟ جس کے جواب میں جان کیری کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ سے، جو کہ اقوام متحدہ میں ووٹ ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ پر امید ہیں کہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں کے اندر صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ یہ ووٹ ایران اور 6 جو دوسرے ممالک ہیں ان کے درمیان جو سمجھوتا طے پایا ہے، اس پر اعتماد کا بھی ایک اظہار ہے، جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سمجھوتے کی امید بنیاد اسی امید پر ہے کہ جوہری مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایران عالمی برادری میں ایک بہتر حیثیت سے کھڑا ہمارے سامنے آئے گا، اور اس کا ثبوت لفظوں سے نہیں، ووٹ سے نہیں، بلکہ سمجھوتے پر عمل درآمد سے ہوگا۔ یہ تھے جان کیری کے الفاظ۔ جان کیری سے ایک اور سوال بھی کیا، جیسا کہ ہم سننے والوں کو بتاتے آئے ہیں کہ امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کی اکثرت والی کانگریس میں سمجھوتے کی منظوری کافی دشوار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے۔ جان کیری سے سوال بھی کیا گیا کہ کانگریس میں اب اس ہفتے سے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بات چیت شروع ہوگی، بحث و مباحثے کا آغاز ہوگا، 60 دن دیے گئے تھے اس منصوبے پر غور کرنے، سمجھوتے پر غور کرنے کے لیے، تو جان کیری اس بارے میں کیا کہیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آئیے آپ کو تھوڑا سا سنواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں اور اپنے ماہرین سے پھر رائے لیتے ہیں۔
from Congress. They seem to remain unconvinced. What is your battle plan, sir? And are you going to bring anything new, any new arguments, so you can defend the deal?
Well, I'm going to tell the truth.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں سمجھوتے کی صداقت کے بارے میں آگاہ کروں گا، اور کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی تو یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سمجھوتے کو ٹھیک سے پڑھا نہیں اور مخالفت کی ہے، جس کا اعتراف کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اصل خوشی کی بات یہ ہے کہ 60 دن ہے سمجھوتے پر غور کرنے کے لیے، اور جیسے جیسے لوگ اس سمجھوتے کا بغور جائزہ لیں گے اور جب ان کو پتا چلے گا کہ اس میں جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور کیونکہ کانفلکٹ کا راستہ جو ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، اگر اس سمجھوتے پر عمل نہیں ہوتا تو تنازع آرائی کو ہوا مل سکتی ہے۔ تو یہ تھے کچھ انٹرویو، یہ ایک طویل انٹرویو ہے، ہم تفصیلی اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ہمارے پروگراموں میں، آپ اس کو سنتے بھی رہیں گے، اس پر مبنی رپورٹیں بھی آپ کو ہم سنوائیں گے کہ جان کیری نے تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس سمجھوتے کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ ہمارے ساتھ ہیں یہاں ڈیلاویئر یونیورسٹی سے ڈاکٹر مقتدر خان، یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زاہد بخاری، اور لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منظر وسیم۔ السلام علیکم جی،
اور عید مبارک آپ کے آڈینس کو۔
جی بہت عید مبارک، اسی سے ہم نے پروگرام کا آغاز بھی کیا کہ عید مبارک بھی دے دیں، کیونکہ آج عید کے بعد میرا یہ پہلا ہی پروگرام تھا۔ تو ڈاکٹر خان آپ ہی سے ہم بات کرتے ہیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایران سمجھوتے کی منظوری دے دی ہے، لیکن اقوام متحدہ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ مشرق وسطی میں جو امریکہ کے حلیف ہیں، جیسے اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، ان کو بہت زیادہ تحفظات اور خدشات ہیں۔ اسرائیل کے جو سفیر ہیں اقوام متحدہ میں رون پروسر، انہوں نے اس قرارداد کو ایک ٹریجڈی المیہ قرار دیا ہے۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ اب ایران دہشت گرد گروپوں کو فنڈز فراہم کرے گا جس میں حزب اللہ اور حماس کا نام شامل ہے۔ یہ خدشات کس حد تک درست ہیں؟ ایک عالمی سطح پر طے پانے والے سمجھوتے کے بعد ایران کیا کسی طرح کی بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ رویے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، ایران کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، یہ تو ان دا آئی آف دا بیہولڈر ہے کہ کون دیکھتا ہے اس نظر کو۔ پچھلے 5-10 سال میں جو فلسطینی کا مسئلہ ہے، جہاں تک کہ عرب ممالک کا سوال ہے، وہ تو بس لپ سروس کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کے خلاف جو گروپس لڑ رہے ہیں فزیکلی ملیٹریلی، ان کو جو میجر سپورٹ ملتی تھی اور ملتی ہے ابھی بھی، وہ صرف ایران سے ملتی ہے۔ آپ نے اردوغان کے بڑے بڑے بیانات سنے غازہ کے بارے میں، بڑے بڑے آنسو انہوں نے ٹپکائے، لیکن اسرائیل کے خلاف کوئی میجر اسٹیپس اگر کوئی ملک مسلم دنیا میں ہے۔ لیکن ایران نے جو حماس کو اور حزب اللہ کو سپورٹ دیا ہے، اکنامک سینکشنز اور ہر قسم کے سینکشنز لاگو رہے ہیں. تو یہ سینکشنز کا اور ایران کا فلسطینیوں کے سپورٹ کے لیے جو کنیکشن ہے جو اسرائیل ہمیشہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ میننگ لیس ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سینکشنز نہیں اٹھائے جاتے اور یہ ڈیل نہیں بنتی تو اس کے باوجود ایران حزب اللہ اور حماس کو سپورٹ دے گا. اب اسرائیل کی جو ڈر یہ ہے کہ ایران اس ڈیل کے بعد ایران کو دو مفاد پہنچیں گے. ایک تو ایک وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پھر سے ایک امپورٹنٹ پلیئر کی طرح انکلوڈ کیا جائے گا, وہ ایک پرایا سٹیٹ نہیں رہے گا, جس کی وجہ سے اس کی ڈپلومیٹک انفلوئنس بڑھ جائے گی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں. دوسری چیز یہ ہے کہ سینکشنز لفٹ ہونے کے بعد ایران کے لیے تو یقیناً ایک اکنامک بونانزا ہوگا کہ لٹرلی ہنڈریڈ آف بلینز آف ڈالرز ایران کی اکانومی میں پمپ کیے جائیں گے. انویسٹمنٹ کے آلریڈی گروپس وہاں پہنچ رہے ہیں انویسٹمنٹ ایکسپلور کرنے کے لیے. تو یہ جو نیا فائنینشیل کلاؤڈ ایران کی جو کیپیسٹی بڑھ جائے گی, تو اسرائیل ڈر رہا ہے کہ حماس اور حزب اللہ جیسے گروپس کو ایران کا جو فائنینشیل سپورٹ ہے جی ہاں, تو یہ دو چیز سے اسرائیل ضرور ڈر رہا ہے. اور بسائڈس یہ جو یونائٹیڈ نیشنز کا جو یونانیمس اپروول ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی کانگریس دونوں کے لیے ایک سگنل ہے کہ امریکہ کی کانگریس شاید امریکن فورن پالیسی کو انفلوئنس کر سکتی, لیکن جو انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اور یورپین ممالک ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ان کے اوپر تو یو ایس کانگریس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اس لیے بھی یونائٹیڈ نیشنز اور یورپین یونین نے دونوں نے کانگریس کو ایک سگنل دیا کہ آپ جو آپ کا اپوزیشن رہے گا شاید وہ صرف سمبولک رہے گا.
شکریہ ڈاکٹر خان ہمارے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر بخاری آپ سے میرا یہ سوال ہے, جیسا کہ اب ہم اسی طرف آتے ہیں کہ کانگریس میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے اور ظاہر ہے کہ کافی حد تک مخالفت اس سمجھوتے کے بارے میں موجود ہے. جب تب بھی سمجھوتا طے نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی کافی حد تک اس بارے میں بات کی جاتی رہی ہے. صدر اوباما نے یہ بھی کہا ہے, پہلے ہی سے انہوں نے کہا ہے کہ سمجھوتے کو کسی بھی طور پر وہ مسترد نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے وہ اپنا ویٹو کا حق استعمال کریں جو کہ ان کا صدارتی حق ہے. آپ کی کیا توقعات ہیں؟ بعض مبصر یہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی سطح کا عالمی سطح پر طے پانے والا سمجھوتا ہے, جیسا کہ ڈاکٹر خان نے بھی کہا کہ کسی ایک ملک کے درمیان کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں پوری اقوام متحدہ بھی شامل ہے, اس کے علاوہ 6 بڑے یورپی ملک بھی شامل ہیں. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی افہام و تفہیم کی صورت نکل سکے گی؟
جی بہت بہت شکریہ اور عید مبارک.
عید مبارک.
اس میں مجھے تو ایسا خیال لگ رہا ہے کہ کانگریس میں جو ریپبلکن اور میرا خیال اسرائیلی لابی دونوں, وہ ایک میرا خیال ہے جو ایک ڈیفیٹڈ قسم کا ذہن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں. اور اوباما اور ان کی ٹیم نے جس طرح ہیلتھ کیئر کے معاملے میں بڑی زبردست ایک حکمت عملی کے ساتھ اپنی بات منوائی تھی, اسی طرح یہ انٹرنیشنل ایشو پہ یہ جو ایران کے ساتھ جو جوہری سمجھوتا ہے, میرا خیال ان کی سیاسی حکمت عملی اگر ہم ڈومیسٹکلی صرف کانگریس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بڑی زبردست رہ رہی ہے اس وقت تک. یقیناً ہاؤس میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اکثریت جو ہے وہ اس سمجھوتے کے خلاف ووٹ دے, لیکن اور سینٹ میں شاید اکثریت تو دے, لیکن جو مین جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو امریکہ کے دستور کے مطابق جو بھی جو ٹریٹی ہے وہ سینٹ کی 2/3 جو ہے میجورٹی وہ فائنل ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے جو صدر اوباما صاحب کا یہ کہنا کہ میں ویٹو کر دوں گا تو پھر اتنا شاید میرا خیال ان کا سٹمک نہیں ہے ریپبلکن کا, کہ ہاضمہ جیسے ہوتا ہے نا سیاسی نظام ہاضمہ جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی لا سکیں گے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات اور بھی ہے, تھوڑا سا جو آبزرو کیا امریکن پولیٹیکل سسٹم میں, سم ہاؤ جو آرگومنٹ ہے ریپبلکن کا اور یا اسرائیل کا بھی, وہ زیادہ خوف کی بنیاد پہ ہے اور وہ کچھ غلط بیانی کی بنیاد پہ بھی ہے. تو آرگومنٹ کے معاملے میں بھی یہاں اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی میرا خیال ہے اوباما اور جو پوری جو ٹیم ہے یہ زیادہ بہتر مقام پہ ہیں. انہوں نے جو مثلا اب ریپبلکن کو یہ بھی اعتراض تھا, جان مکین نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دیا کہ اوباما صاحب پہلے سیکورٹی کونسل میں کیوں چلے گئے, یہ تو اسٹریٹجی کے تحت سیکورٹی کونسل میں گئے, یورپین پاور کو یورپین یونین کو ساتھ رکھنا بھی اسٹریٹجی ہے. اور ایران نے بھی میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کارڈز بہت ہی زبردست طریقے سے کھیلے ہیں. تو میرا خیال جو لوگ سیاسی حکمت عملی انٹرنیشنل افیئر میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا زبردست کیس اسٹڈی ہے یہ سارا جو معاہدہ ہونا اور پھر اس معاہدے کی منظوری مختلف دارالحکومتوں میں اور انٹرنیشنل جو ہیں آرگنائزیشن ان میں, اور پھر دیکھنا کہ یہاں کیسے ہو رہا ہے
کیسے ہو رہا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. منظر آپ سے میرا یہ سوال ہے, امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر مڈل ایسٹ کے مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم بینیامن نیتن یاہو سے بھی آج ملاقات کی ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بینیامن نیتن یاہو کا بڑا مخصوص ایک انداز میں وہ اس کو ہسٹوریکل مسٹیک یعنی کہ ایک تاریخی غلطی قرار دیتے ہیں, اور اب وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. اسرائیل کے بارے میں ہم نے بات کی اور امریکہ کے بارے میں بات کی, سعودی عرب بھی امریکہ کا ایک بڑا حلیف ہے اس خطے کے اندر, مشرق وسطی کے اندر, لیکن ایران کے اس سمجھوتے پر اس کے بھی بھرپور تحفظات ہیں. سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے یہاں پر امریکہ کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اقتصادی پابندیاں ختم ہونے کے بعد یمن سمیت خطے میں ایران عدم استحکام کی کوششوں کو فروغ دے سکتا ہے. یہ خدشہ کس حد تک آپ درست سمجھتے ہیں؟
تاریخ کے حساب سے بھی دیکھیں اور ویسے بھی جنرلی آپ نوٹ کریں کہ وہ ایسا ہے کہ دونوں ہی کنٹریز میں ایران اور امریکہ میں بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں, اور جو لیکن دا گورنمنٹ ہیں دونوں سائڈس پہ انہوں نے اس کو پش کیا اور ایگریمنٹ سائن کر لیا. ایران کے اندر اگر تھوڑی دیر پہلے ہی جان کیری کی بھی اسٹیٹمنٹ اس پہ آئی ہے کہ ایران کے جو اسپریچل لیڈر ہیں انہوں نے کافی اسٹرانگلی کہا ہے کہ ہم امریکہ کی پالیسیز کو نہیں چلنے دیں گے اس ریجن کے اندر, تو اس کی وجہ سے ایک لگتا تو ہے کہ تھوڑی سی بدمزگی سی ہے اس کے اندر. لیکن اگر ہم ان کے دورے کی بات کرتے ہیں جان کیری کی, تو جان کیری نے میرے خیال میں تو ہیز ڈن ونڈرفل جاب کہ یہ ایگریمنٹ جو تھا اتنا ایزی نہیں تھا. اگر ہمیں یاد ہے کہ ایگریمنٹ سائن ہونے سے ذرا پہلے ہی وہ آلموسٹ واکڈ آؤٹ آف اٹ جسٹ ٹو پریشرائز ایران کے اب بیٹھ کے سائن کریں فوراً ہی, اور وہ اٹ ورکڈ اور فائنلی سائن ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے وہ فینس مینڈنگ کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کے ساتھ جو تحفظات ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں, اور سعودیز کو بھی, اور اس طرح اور بھی اس ریجن کے اندر جو لوگ اس سے پریشان ہیں ایگریمنٹ سے, تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ایگریمنٹ کی خود ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ انہوں نے ٹائٹ رکھا ہے ایران کے لیے, کہ ایران کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک دم سے کوئی جوہری ہتھیار بنا پائے, اور بیسیکلی ایسی سچویشن ہے کہ صرف جو سینکشن ہیں وہ ریلیز کی گئی ہیں, جس طریقے اور ایران نے لٹرلی اپنے بہت سے رائٹس جو ہیں وہ گیو اپ کیے ہیں, اور یہی ہوا تھا کہ جو ان کے جو اسپریچل لیڈر ہیں ایران کے سپریم لیڈر, انہوں نے آخری وقت میں بہت سی سینکشن ایسی دی جس کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ سائن ہو پایا, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اگر اوباما کی دیکھتے ہیں. اور کیری اور اوباما نے صرف یہیں پر نہیں رکا, ان کو معلوم ہے کہ آگے چل کے کہیں کانگریس جو ہے وہ اس کو اوور ٹرن نہ کر دے یا ریووک نہ کر دے ایگریمنٹ کو, تو جسٹ ٹو سیکیور اٹ انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ پریزنٹ کیا تھا کہ وہاں سے بھی ایسا اپروول آ جائے کہ اگر اب امریکہ نہ بھی کرنا چاہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے جب تک اس کو آن بورڈ نہیں لیں گے تو اس سیکیورٹی کاؤنسل سے دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز پاس کرانا اتنا ایزی نہیں ہوگا, انلیس کہ ایران جو ہے وہ واقعی کوئی سینکشن جو اس کی ٹرمز ہیں اس کو بریک کرے, تو تبھی وہ جا سکیں گے سیکیورٹی کاؤنسل میں, ادروائز یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. امریکن کانگریس اگر وہ ٹو تھرڈ میجورٹی لے بھی آئے تو اس اگر وہ ویٹو کر کے یہ ٹائم نکال دیتے ہیں اوباما, تو بعد میں اس کو ریووک کرنا ول بی نیکسٹ امپاسبل.
اچھا شکریہ منظر ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کرتے ہیں صدر براک اوباما اور افریقہ کے چوتھے دورے پر جا رہے ہیں صدر براک اوباما, کینیا اور ایتھوپیا جائیں گے. نیروبی اور اڈیس ابابا میں توقع یہی ہے کہ انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہی ایجنڈے کا ایک کلیدی موضوع رہے گا. صدر براک اوباما پہلے برسر اقتدار امریکی صدر ہیں جو ایتھوپیا اور افریقی یونین کے صدر دفاتر کا دورہ کرے ہیں. تو ڈاکٹر خان آپ سے میرا یہ سوال ہے, ابھی کل نائجیریا کے صدر محمدو بہاری بھی یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے. افریقہ میں دہشت گردی کا معاملہ کافی عروج پر ہے, اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ صدر براک اوباما کا یہ دورہ کتنا اہم ہے اور اس کے دورس نتائج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر خان؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ابھی تک تقریباً 6 سال سے صدر اوباما پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں, امریکہ کے پہلے افریقن امریکن پریسیڈنٹ ہے, لیکن امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے افریقہ کی طرف اس میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ تبدیلیاں نہیں آئی کہ امریکہ کا یوں کہیے کہ افریقہ کے اوپر ایک ٹرانسفارمیٹیو افیکٹ ہو, افریقہ کی سیاست, افریقہ کی ڈیولپمنٹ اور ان کی جو اس پہ امریکہ کا کوئی زیادہ اثر ہو, جو ممالک ڈیٹ کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں,
نہ اس پہ کوئی اثر ہوا ہے. اور جہاں تک کہ سیکیورٹی کا خلاف ہے اس میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہوا. اگر آپ کو یاد ہوگا جب بوکو حرام نے وہ لڑکیاں اٹھائی تھیں تو یہاں پہ تو بہت دھوم ہو گئی تھی, برنگ آ گرلز بیک وغیرہ کیمپین, میشیل اوباما نے بھی ٹویٹ کیا تھا, لیکن اس کا ہوا کیا, مطلب کچھ بھی نہیں. تھوڑے بہت انیشیٹیوز دیے ہیں صدر اوباما نے, تھوڑے بہت جس طرح سے مڈل ایسٹ پالیسی انیشیٹو کے میپی کے جو گرانٹس وغیرہ جاتے ہیں اس طرح کے کافی گرانٹس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے ایشو ہوئے ہیں. اور ہماری خود یونیورسٹی میں کئی افریقنس, میں کل ہی ایک لیڈرشپ انیشیٹو میں ینگ افریقنس کو پڑھا رہا تھا, تو اس وقت ہماری کیمپس پہ دو گروپس ہیں افریقہ سے لیڈرز, مطلب جو 30 کے اوپر ہیں ینگ لیڈرز وغیرہ, تو امریکہ آ رہے ہیں اس طرح سے گورننس بڑھانے کے پروجیکٹس پہ تھوڑے بہت انویسٹمنٹس ہیں. لیکن ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پر توجہ دے رہے ہیں. تو امریکہ نے تقریباً ہر ملک کو تھوڑا بہت گرانٹس دیا ہوا ہے, 25 ملین, 20 ملین, 10 ملین, اس طرح کے گرانٹس تھرو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لوکل انیشیٹیوز کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, خاص طور سے ان ممالکوں میں جہاں پہ مسلم مائنورٹی ہے یا میجورٹی ہے, مثال کے طور پہ سوڈان اور کینیا, یوگینڈا, ٹینزینیا وغیرہ. لیکن ایسا کوئی مطلب یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ میں کیونکہ امریکہ کے پریسیڈنٹ ایک افریقن ہے اس کے وجہ سے کوئی افیکٹ آیا. مثال کے طور پہ بل کلنٹن جو اپنے آپ کو آئرش سمجھتے ہیں, انہوں نے آئرلینڈ کے لیے زیادہ کیا ہے ایز پریسیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس بنسبت صدر اوباما نے افریقہ کے لیے. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 1-2 مہینے سے صدر اوباما کی پالیٹکس میں اور پوسچر میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ پہلے صدر ہیں جو فیڈرل پریزنس کو وزٹ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے جو پارڈن کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کے لیے, تو جو افریقن امیریکن جو چاہتے تھے کہ صدر اوباما پہلے دن سے کرے وہ اب 6 سال کے بعد شروع کیا ہے. یعنی وہ افریقن امریکنز کی جو ضرورتیں ہیں اس پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں فی الوقت. تو ہو سکتا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ صدر اوباما میں شاید آئندہ 2 سال میں ایک جینوئنلی کوئی ایسا انیشیٹو لے جس سے افریقہ کے لیے لانگ ٹرم بینیفٹ ثابت ہو. میرا جو ایران کے لیے ریاکشن تھا این بی سی کے لیے کہ فائنلی اوباما نے اپنا جو نوبیل پیس پرائز ہے اسے ارن کر لیا, تو ہو سکتا کہ وہ افریقہ میں بھی کچھ ٹرانسفارمیٹیو افیکٹ لے. ورنہ جو انالسٹ کی ابھی ایکسپیکٹیشنز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرپ بھی پہلے کی طرح سمبولک ہی رہے گی.
اچھا ڈاکٹر خان, ہمارے ساتھ ہی ابھی ٹھہریے گا, تھوڑی ایک سوال آپ سے اور مجھے کرنا ہوگا. ڈاکٹر بخاری سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر بخاری, بوکو حرام اور الشباب نے افریقی ملکوں میں قتل و غارت گری کی انتہا کر رکھی ہے, بہت ساری, خاص طور پر کینیا میں اور صومالیہ میں بھی. آنے والے دنوں میں خصوصاً صدر اوباما کے اس دورے کے تناظر میں, کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بوکو حرام اور صومالیہ میں الشباب جیسے جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف جو حکمت عملی ہے اس میں کوئی وسیع تر تبدیلی کی جائے گی یا اس میں کوئی حکمت عملی میں تبدیلی آئے گی, کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
نہیں, میں تو بالکل اس کو دوسرے طریقے دیکھتا ہوں. دیکھیں, یہ جو بوکو حرام اور الشباب کا مسئلہ بہت ہی لوکلائزڈ ہے اور ایک ریاکٹیو سا ہے. یہ میرے خیال اوباما کا جو پوری تھنکنگ ہے, جو ڈاکٹر مقتدر بھی کہہ رہے تھے, آپ اگر, میں کوئکلی کہہ دوں, آپ اگر اس کی الیکشن کمپین دیکھیں 2008 کی, پھر یہ ریس کے ایشو پہ اور افرو امریکن کے ساتھ جو یہاں ہے, ہیلتھ کیئر کے مسئلے پہ دیکھیں, ایران اور کیوبا کے مسئلے پہ دیکھیں اور افریقہ, بہت ہی کیلکولیٹڈ سٹائل سے چلنے کا ہے. شروع میں بظاہر لگتا ہے کہ جیسے اس ایشو کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے صدارت کے جو 8 سال, آخری جو تقریباً 1.5 سال ہے, اس میں وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اور اپنی لیگسی کو وہ ایک متعین کرنا چاہتے ہیں, ہیلتھ کیئر میں آلریڈی کر چکے ہیں, ریس کے ایشو پہ, افرو امیرکن کے ایشو پہ زیادہ ووکل ہوتے جا رہے ہیں, اس کے بعد کیوبا کے مسئلے پہ کر لیا, اور شاید ایران کے, ان کی پوری مجھے لگتا ہے خواہش یہ ہے کہ صدارت ختم ہونے سے پہلے پہلے امبیسیز کا تبادلہ ہو جائے, امبیسیز کا قیام ہو جائے. پتہ نہیں, ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, لیکن اسی طرف جا رہے ہیں. افریقہ میں بھی آپ دیکھیں, افریقہ کی سمٹ کی انہوں نے 1 سال پہلے, شاید 50 ملکوں کے دور اور سارے لوگ آئے, تو اس معاملے میں بھی انیشیٹو ہے اور وہ مزید کنکریٹ ہوتا جائے گا. یہ جو دہشت گردی اور کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمز, یہ میرا اپنا خیال, یہ بالکل ہی ایک ایک سموک سکرین ٹائپ کی چیز ہے. زیادہ جو لیگیسی رکھنا چاہتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے, وہ پاور پروجیکٹ کے لیے ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے, اور جو مختلف کہ پوری کی پوری ایک پش دی جائے یہاں سے افریقہ کو. تو وہ اسی میں میرا خیال ہے اسی سلسلے میں اوور آل یہ کام ہو رہا ہے. میرا جہاں تک گمان ہے کہ وہ ایک بڑی جو لیگیسی ہے, کوئی بڑا قدم اور کنکریٹ قدم جو مستقبل پہ بھی اثر انداز ہو سکے, اس میں وہ زیادہ جانے کی کوشش کریں گے.
اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. منظر آپ ایک کوئک کامنٹ کریے گا, صدر اوباما کے افریقہ کے دورے کے بارے میں بات کریں تو جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب بھی یہ بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کا خطرہ بھرپور انداز میں موجود ہے, لیکن مبصر یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعنوانی اور کرپشن خاص طور پر کینیا کی جو سیکورٹی افواج کے اندر ہے اس کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ جیسی بڑی طاقت ایسے ملکوں میں جا کے دورہ کرتی ہے یا وہاں کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ کی طرف غور کیا جاتا ہے, سرمایہ کاری کو بوسٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, تو کیا صورتحال کے کچھ بہتر ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں؟
جی, اگر اوباما کے دورے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ جتنے اگر ہم دیکھتے ہیں کرپشن ہو گئی یا ٹیررزم ہو گئی, یہ ایسی چیزیں کہ جو ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس وقت ان کے پاس 1.5 سال ہے تو وہ پرابلی ایسی چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے جو کہ ٹینجیبل ہوں, جو کہ وہ کوئی ریزلٹ پروڈیوس کر سکیں. جس طرح کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اور کیوبا کے ساتھ پیس سائن کی, اور پھر انہوں نے بہت سی جگہوں پہ اگر ہم غور کرتے ہیں سیریا کے اوپر بامبنگ کرنے سے انکار کیا, اور تو وہ انہوں نے ایک لیگیسی یہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نئی وار کے اندر کوئی زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے دور میں, اور افغانستان سے انہوں نے وڈرال کا کیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک تو ایک طرف وہ پیس کی لیگیسی چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی. تو پروبیبلی اگر کوئی ہوگا تو وہ ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس کریں گے. اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کا یا کرپشن کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ شاید ممکن نہ ہو ان کے اس شارٹ پیریڈ جو رہ گیا اس میں. سو موسٹ پروبیبلی ایسے کوئی کریں گے سبسٹینشل جو کہ لوگوں کو نظر آئیں اور افریقہ کے اندر کوئی اپنے فٹ پرنٹ چھوڑ دیں. کیونکہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس وقت جو کہتے ہیں گریٹ گیم ہے, مڈل ایسٹ سے جو فوکس ختم ہو کے ساری دنیا اس وقت افریقہ کے اوپر ہی کر رہی ہے, اور ہی بینگ ان افریقن اوریجن تو ان کے لیے بہت ایزی ہوگا کہ افریقہ میں بریک تھرو کر پائیں. اور اگر چند جو میجر اکانومیز ہیں افریقہ کی, اگر وہی جس طرح نائجیریا ہو گیا اور کینیا ہو گیا اور ساؤتھ افریقہ اور ایون سودان ٹو سم ایکسٹینٹ, اگر یہ سارے ان کے انہیں کو اگر وہ کیٹر کر پائیں گے تو امریکہ کا کافی اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہو جائے گا افریقہ میں, جو کہ اس وقت ابھی نہیں ہے.
منظر وسیم لندن سے بہت بہت شکریہ منظر آپ کا بھی. ڈاکٹر خان آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے ترکی میں ہونے والے حملے کی بھرپور مذمت کی ہے, وہاں پر درجنوں افراد کل ہلاک ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیٹو کے ایک قابل قدر رکن اور داعش کے خلاف عالمی اتحاد کے ایک ساتھی کی حیثیت سے ترکی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, ایسے میں جبکہ انسداد دہشت گردی کے لیے بھی مل کر کام کیا جا رہا ہے. ترک وزارت داخلہ نے اس حملے کو ایک دہشت گردی کا حملہ قرار دیا ہے. تو آپ خان مجھے یہ بتائیے کہ ترکی میں اس وقت جبکہ مخلوط حکومت بنانے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں اور اس برسر اقتدار حکومت کی یہ کوششیں ہیں, کبھی یہ بھی امکان مبصر سامنے لگتے ہیں کہ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو نئے انتخابات ہو سکتے ہیں, اس نوعیت کی دہشت گردی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے سے ایک کوئک کامنٹ کے بعد ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے.
دیکھیے دو چیزیں ہیں, مطلب آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو کلپرٹس ہیں وہ آئسس ہیں, لیکن یہ جو ٹارگٹ ہے بعض انالسٹ کا خیال ہے کہ یہ حملہ ترکی پہ نہیں تھا بلکہ یہ حملہ کرڈس پہ تھا, کیونکہ جو گروپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا وہ سوشلسٹ اور کرڈش گروپس ہیں جو سب سے زیادہ اینٹائی اردوغان اینٹائی اے کی پی ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ترکی میں چل رہا ہے کہ مطلب یہ کنسپریسی تھیریز کی طرف ہنٹ ہے کہ کیا یہ ڈیلیبریٹلی الاؤ کیا گیا کیونکہ یہ کرڈش کو ٹارگٹ کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئسس پہ ترکی فورن پالیسی کی فوکس رہا ہی نہیں, وہ مسلسل بشار الاسد پہ فوکس کرتے رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر وہ حملہ کریں بشار الاسد پر, وہ امریکہ کی جو اینٹی آئسس ملٹری ایکٹیویٹیز ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیریا کی طرف. تو ہو سکتا کہ ایک طرح سے شاید ترکی اب تھوڑی بہت توجہ دے آئسس کے لیے کی طرف, لیکن مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں کیونکہ ڈیلی سبھا نام کا جو گورنمنٹ پرو گورنمنٹ اخبار ہے, میں اس کا آج ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ پہلے ہی پیراگراف میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ کون سا گروپ کیا ہے, کیونکہ اس میں اصل کلپرٹ تو ویسٹ ہے,
तो वो वेस्ट को ब्लेम कर रहे हैं इस अटैक के लिए. वो कह रहे हैं कि डज नॉट मैटर कि ये किसने किया, आईसिस ने किया या अलकायदा ने किया या क्या. तो अगर इस तरह से टर्किश गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड करी तो मुझे लगता है कि आप इस तरह के एक्टिविटीज एक्सपेक्ट करें. दूसरी चीज़ यह है कि टर्किश फॉरेन पॉलिसी काफ़ी प्रो इस्लामिस्ट रही है पिछले 4-5 साल में, जिसके वजह से टर्की में काफ़ी इस्लामिक ग्रुप्स के प्रेजेंस बढ़ गई है, पॉलिटिकल और शेयर नंबर्स. और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें काफ़ी रेफ्यूजीज आ रहे हैं सीरिया से वगैरह से. तो हो सकता है कि टर्की के लिए मुस्तकबिल में ये काफ़ी बड़ा परेशान साबित होगा, क्योंकि उनके सामने पाकिस्तान का ये सिचुएशन है कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया थ्रू रेफ्यूजीज, थ्रू टेररिस्ट. हो सकता है कि सीरिया और इराक की जो सूरत हाल है वो टर्की पर भी वही इफेक्ट करे जो तालिबान और अलकायदा ने पाकिस्तान के ऊपर किया था.
बहुत बहुत शुक्रिया. हमारे साथ थे डॉक्टर मुक्तदर खान डेलावेयर यूनिवर्सिटी से, इनके साथ साथ यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जाहिद बुखारी और लंदन से वेस्टर्न अफेयर्स के एडिटर हैं मंजर वसीम हमारे साथ थे. हमारी पहली सेगमेंट जिसमें हमने काफ़ी कोशिश की ईरान के जौहरी समझौते और कुछ दूसरे अमूर के बारे में बात करने की, हमारे माहरीन हमारे साथ बात कर रहे थे. अब हमारी अगली सेगमेंट है जो कि जैसा कि हमने आपको बताया कि अमरीका ने पाकिस्तान के रोल को सराहा है जो उसने तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान अमन मुजाकरात के सिलसिले में अदा किया है. इस बारे में बात करेंगे. लंदन से हमें ज्वाइन कर चुके हैं समीर यूसुफ जई, अभी हम उनसे बात करते हैं. एक वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं.
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग. और जैसा कि अभी आपने को हमने बताया कि अब हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़े हैं और इस वक्त हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने की वजारत खारजा ने मंगल को एक बयान जारी किया है जिसमें बताया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ के खसूसी मुआविन बराए खारजा अमूर तारिक फातमी ने यहां अमरीका के नायब वजीर खारजा टोनी ब्लिंकन से मुलाकात की है और दो तरफा अमूर पर बातचीत की गई है और अफगानिस्तान में मसालहत के अमल के लिए तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान राबते में इस्लामाबाद के किरदार को अमरीका ने सराहा है. तो इस सिलसिले में हम ये भी बताते चलें कि इस मुलाकात में वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर जलील अब्बास जिलानी और अमरीका और पाकिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे डैन फेल भी मौजूद थे. तो इस सारी गुफ्तगू के बाद हम बात करेंगे कि ये जो बात हुई है और अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस मौके पर इस वक्त किस तरफ बढ़े हैं और क्या कौमी असम्बली में खारजा पाकिस्तान की कौमी असम्बली में खारजा ताल्लुकात की कमेटी के चेयरमैन हैं अवैस खान लगारी, उन्होंने खासतौर पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए यही बताया है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन है. आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर हम समी यूसुफ सही से बात करते हैं.
जी, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर बेहतरी आना ना सिर्फ इस वक्त की जरूरत है, ग्लोबल पीस के लिए भी जरूरत है, अफगानिस्तान के बेहतर मसाइल के हल के लिए भी जरूरत है. और पाकिस्तान और अमेरिका के जो इतने भी देरीना ताल्लुकात हैं उसके अंदर जो एक मिसट्रस्ट का एक एलिमेंट आया था चंद पिछले 10 सालों में, उसका बेहतरी की तरफ आना बहुत ही जरूरी है. और इसमें पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि इसमें बहुत बेहतरी आ रही है और इस बेहतरी को मजीद बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए. पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की निगाह से भी देखता है, बहुत ज्यादा भी ट्रेजर भी करता है और इसकी अहमियत को भी जानता है.
अभी आप अवैस खान लगारी साहब की बात सुन रहे थे और उनका कहना यही है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन हैं और वो कहते हैं कि चूंकि ये इसकी ज़रूरत भी है इस वक्त, ख़ास तौर पर जब आप आलमी तनाजुर में सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं. इस वक्त लंदन से हमें ज्वाइन किया है समी यूसुफ सई ने. अस्सलाम वालेकुम समी.
वालेकुम السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ سمیع, آپ اس وقت بھی کام سے وقت نکال کر ہمارا ساتھ دیتے ہیں. سمیع, آپ سن رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, امریکہ نے خاص طور پر سراہا ہے کہ گزشتہ دنوں جو افغان طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی امن مذاکرات, اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. مری میں یہ مذاکرات ہوئے ہیں, آپ کی نمور پر گہری نظر ہے, براہ راست انہیں نیوز اسٹوریز پر آپ کام بھی کرتے ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کے سلسلے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہم بہت بار پہلے کر چکے ہیں, لیکن اس موجودہ تناظر میں جبکہ جلدی جلدی مذاکرات کی خبریں ہمیں ملی ہیں.
جی بالکل, یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جب تک پاکستان امن مذاکرات میں اور افغانستان میں جو چینجز آ رہی ہے ان کے ایک ان سے مشورہ نہ ہو یا ان کا ان بورڈ ہونا نہ ہو, تو اس کے بغیر شاید امن افغانستان میں ناممکن ہو. پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا کردار ہے ہر حوالے سے, اس پر اعتراضات بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا پازیٹیو کردار بھی رہے. ابھی بھی ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں ہے, اور جو افغانستان اور پاکستان کے سرحدات میں جو اصلی جو ٹیررزم کی جڑی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان افغانستان اور پاکستان اور بالخصوص ریجنل اور عالمی قوتیں جو اس مسئلے میں ان کا خاص نظر ہے, ان کا ایک جا ہونا, ایک میز پر آنا یہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کے جو کوششیں ہیں اس وقت اس پر ظاہری بات ہے امریکن کی بھی نظر ہے, ان کے اور وہ آن بورڈ بھی ہے, اور وہ طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے, قطر میں بھی ہے. اور جب تک طالبان کو اگر مذاکرات کی میز پر لانا ہو اور ان کا جو انٹرنیشنلی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا جو اسٹیٹس ہے اس کو اگر ختم کرنا ہو اور طالبان کو ایک پولیٹیکل فورس پہ کنورٹ ہونا ہو یا ڈائیورٹ کرنا ہو, تو اس میں امریکہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. تو امریکہ کا ان سارے معاملات پر نظر ہے, اور اس کے خوشنودی اور اس کی رضا کے بغیر شاید یہ ہم جو افغانستان میں ذمہ داری وہ آگے نہیں جا سکتے. میرے خیال میں پاکستان کا کردار سب سے اہم ہے, لیکن اس کے برابر میں امریکہ بھی ایک اہم کردار کے حامل ملک ہے.
اچھا سمیع, دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے خیال میں صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ طالبان کے ساتھ امن اور اس مصالحتی عمل جو ہوا ہے اس میں پوری طرح متفق ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں کیا؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان بھی یہ پچھلے دنوں اطلاعات آتی رہی ہیں کہ کافی اختلافات موجود ہیں, لیکن کیا اس عمل کے سلسلے میں خاص طور پر یہ مصالحتی عمل اور امن کا جو عمل ہے اس میں وہ ان دونوں کی ایک دوسرے سے متفق ہیں, وہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں؟
نہیں, بالعموم تو یہ نظر آتا ہے کہ جب یہاں تک بات کیا جاتا ہے کہ طالبان سے امن مذاکرات کیا جائے تو ایک ہی اس بات پر تو سب متفق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب مذاکرات آگے جاتے ہیں, جب چھوٹے چھوٹے مسائل مذاکرات میں ڈسکس کیا جاتا ہے, تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ افغان حکومت جو کہ اس وقت ایک کمزور سٹرکچر ہے, کمزور حکومت ہے, ایک یونٹی حکومت ہے, اور وہاں پر جو سابقہ وار لارڈز ہے استاد عطا جنرل دوستم اور محقق, پچھلے ہفتے انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے اس طرح بات کی کہ ہم اپنی افواج بنائیں گے, اپنی ملیشیا بنائیں گے, ایسے حالت میں کہ افغانستان کی اپنی پراپر آرمی ہے, اس کی تعداد بھی 350,000 سے زیادہ ہے, تو ان کا اس کو میرے خیال میں اس وقت اگر طالبان یہ کہہ دے کہ افغان حکومت خود ایسی صورتحال میں ہے کہ اپنے ایک ڈیفنس منسٹر کو افوائنٹ نہیں کر سکتے, اس پر متفق نہیں ہو سکتے, کچھ بڑی ڈائریکٹریٹ کے فورس پر اپنے بندے کو اتفاق نہیں کر سکتے, تو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا, اس کو ظاہر بات ہے شیئرز میں کچھ دینا, شاید موجودہ حکومت افغان حکومت جو کہ کمزور حکومت ہے اس کے بس کے بات نہیں ہو, اور اسی وجہ سے پاکستان اور طالبان اور جو دوسرے قوتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں جب بات آگے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کے بھی کافی مجبوریاں ہیں, اور یہ پیس ٹاکس اتنی آسان نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ افغان حکومت ایک ہی پیج پہ ہے, اور وہاں پر جو وار لارڈز ہے یا کچھ یا جو تنظیمیں ہیں وہ ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ اپنے ایجنڈا کے مطابق طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اشرف غنی صاحب کا اپنا ایک پوزیشن ہے, شاید وہ فلیکسیبل ہو, شاید وہ اپنے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں نرمی احتیاط کرے, لیکن جو دوسرے گروپس ہے جو وہ شاید اتنی نرمی نہ دکھائے جو طالبان دکھانا چاہتے. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی لمبا سفر ہے, اور بدقسمتی سے یہ جو جتنے بھی گروپس ہیں وہ سابقہ ادوار میں ان کے ایک کافی لڑائیوں کا ایک داستان تھا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں, یہی جو مجاہدین تھے, جو سابقہ کمیونسٹ تھے, جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, اور 13-14 سالوں کے درمیان مجاہدین اور کمیونسٹ, لیکن ایک اچھی ماحول یہ ہے کہ ابھی یہ پرانے کمیونسٹ پرانے مجاہدین ایک ہی پارلیمنٹ میں ہے, ایک ہی منسٹری میں کام کرتے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دوستانہ روابط ہے. تو میرے خیال میں کہ ایک ہسٹری افغانستان میں یہ ہے کہ یہ جو ایک دوسرے پر بمباری کرتے ہیں, جب وہ ایک دوسرے ساتھ مل گل جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معرفت ہو جاتا ہے, تو پھر اچھی دوستی بھی کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف صحیح, ہمارے ساتھ تھے یہاں لندن سے نیوز ویک کے لیے اور ڈیلی بیسٹ کے لیے. افغانستان اور پاکستان کے لیے خاص طور سے خصوصی نمائندے ہیں اور ان ساری چیزوں پر ان کی گہری نظر ہے. سمیع, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تو اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان جو سرحدوں پر گزشتہ دنوں کافی تنازع آرائی رہی ہے, اور پاکستانی فوج نے یہ بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو فوجی مبصر ہیں, مبصر مشن جو ہے, انہوں نے حال ہی میں مبینہ طور پر بھارتی گولہ باری اور فائرنگ سے متاثرہ علاقوں کا نہ صرف دورہ کیا ہے بلکہ وہاں پر زخمی افراد سے ملاقات بھی کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فوجی مبصر مشن نے سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری پر مالہ پور اور مالین کے درمیان جو دیہات ہیں وہاں دورہ کیا اور بھارتی فوجوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد سے ملاقات کی اور عینی شاہدوں سے معلومات بھی اکٹھی کی ہیں. تو یہ کچھ ایسی خبر ہے جس کے بارے میں ہم پاکستان سے اور بھارت سے اپنے تجزیہ کاروں کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب ہم بات کرتے ہیں, پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر مراد یوسف زئی نے, اور بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں پرتاپ سومرانچی. آداب جی. پہلے پروفیسر مراد, آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, آج آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے, آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جب اقوام متحدہ کے فوجی مبصر اس نوعیت کا سرحدی دورہ کرتے ہیں, خاص طور پر جب یہ صورت ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے یا سیز جو وائلیشن ہوئی ہے, سرحدی وائلیشن ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس طرح کے دورے سے کیا توقعات ہوتی ہیں جس کو فیکٹ فائنڈنگ مشن کہا جاتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بجائے, آپ نے مجھے پروگرام میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا,
بہت شکریہ.
یہ ایکچولی میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نیوز ہے کہ جس میں عید کے روز بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی, گولہ باری ہوئی اور شیلنگ ہوئی, جس کی وجہ سے پاکستان میں سویلین افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں.
جی یہ خبر تو ہو گئی یوسف زئی صاحب.
جی میں اسی طرف مٹھائیاں بانٹنے کی بجائے جو ہے گولہ باری جو ہے دونوں جانب سے مٹھائی دینے ریسیو اور گیو اینڈ ٹیک کی بجائے جو ہے وہ گولہ باری. لیکن جہاں تک فیکٹ فائنڈنگ کی جو آپ نے بات مجھ سے جو پوچھی ہے, جو کوشچن کیا ہے, اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں, یہ جو گروپس ہوتے ہیں فیکٹ فائنڈ, یہ آبزرور یو این کے جو آبزرور ہیں یا یونائٹیڈ اس کے یورپی یونین کے جو آبزرور ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہوں یا ملٹری کے حوالے سے ہوں, یہ ویری ویل پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا ان سے توقعات ضرور ہونی چاہیے اور ہوتی نہیں ہے. لیکن بجاج صاحبہ, بات دراصل یہ ہے کہ صرف ان سے جو ہے توقعات وابستہ کر لینے سے مسائل جو ہے نا بہت کم جو ہے حل ہوئے ہیں, خاص کر کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہ ہو سکا. کیونکہ جو سیکنڈ, کیونکہ انہوں نے تو اپنی غیر جانبدار جو رپورٹ ہے وہ اپنے ادارے کو غیر جانبداری سے پیش کرنی ہوتی ہے, لیکن جو ایکشن ہوتا ہے وہ تو ایس سی کی جانب سے, سیکورٹی کونسل کی جانب سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہوں یا اسے میں, مجھے ایسے الفاظ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے حوالے سے کیا لفظ جو ہے نا وہ سلیکٹ کروں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب اقوام متحدہ بنائی گئی دنیا میں امن کے لیے, تو وہاں مقصد یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے اب دوبارہ جو ہے ایک ملک دوسرے ملک پہ جارحیت نہ کرے, ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ نہ کرے اور जो है किसी किस्म के जो है हलाकते न हो, ना इंसानों का और ना ही वाइल्ड, ना ही जो है दीगर जो है जो जो ऐसी वाइल्ड लाइफ हो या जो चीजें जो है उनका भी, इवन वो तो उनका भी जो है ना सोचते। लेकिन हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन फर्स्ट जो चैलेंज उन्हें जो मिला 1948 के बाद वो कश्मीर इश्यू था
जी। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी यूसुफ जी साहब, क्योंकि हमें भारत का भी मौकफ हम लेते हैं। सोम रांची साहब हमारे साथ हैं। सोम रांची साहब, आप ये फरमाइएगा कि अगर फैक्ट, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि गुज़श्ता कुछ रोज से ये दोनों साइडों पे फायरिंग के वाकयात जो है उनकी रिपोर्टें मिल रही हैं, हालांकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद ये भी इम्कानात पैदा होते हैं आमतौर पर कि शायद बेहतर तौर पर कोई सूरत हाल आगे बढ़े और मुज़ाकरात के अमल की कोई सूरत सामने आए। तो सुमरान शाह साहब, ये फरमाइएगा कि अगर फैक्ट फाइंडिंग मिशन में दोनों में से किसी मुल्क का कसूर साबित हो जाए, जैसा कि प्रोफेसर मुराद ने भी कहा कि वो गैर जानबदार अपनी रिपोर्ट जो है ये मुबसर दे देंगे, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, किस तरह से ये बात आगे चलेगी?
देखिए, जाहिर तौर पे मैं पहली चीज तो ये कि अगर ईद के मौके पे कहीं कोई मौत होती है, वो इस हिस्से में हो उस हिस्से में हो, गलत है, उसको जितने मतलब क्रिटिसाइज किया जाए वो कम है। दूसरी चीज ये कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अगर आती है, कोई एक वैलिड फैक्ट आता है, मुझे लगता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और ये जरूर देखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि होता क्या है कि दोनों तरफ, अगर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों तरफ देखें, हम अपना अपना दर्द अपनी अपनी तकलीफ देखते हैं। एक चीज क्या होता है कि हम, मैं एक अखबार में नौकरी करता हूं, एक अखबार का एडिटर हूं, शाम को जब एजेंसी पे तस्वीरें आती हैं तो पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से से जो हिंदुस्तान में है वहां से लोगों के घरों में गिरे हुए गोलों की तस्वीरें आती हैं, वहां से घायल लोगों की तस्वीरें आती हैं, उन लोगों के की यहां चोट लगी है। तो जाहिर तौर पे अगर ये कहें कि हिंदुस्तान वहां पाकिस्तान में फायरिंग कर रहा है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान अपने यहां भी फायरिंग कर रहा है, कि अपने मुल्क में भी फायरिंग कर रहा है और पाकिस्तान में भी फायरिंग कर रहा है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक तरफा कोई कर रहा है, लेकिन ये जो पेंट किया जाना ना बीच में, मुझे लगता है कि कुछ दिनों से ये जो पॉलिटिकल मामला है, उस पॉलिटिकल मामले को फिर जो हमारे इंटेलेक्चुअल तबके हैं, जो हम डिबेट करते हैं, जैसे मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के तमाम सारे सोर्सों में शामिल रहता हूं, तो वहां पे भी मैं देखता हूं कि हम आपस में टकराने लगते हैं और हम इस तरह से कहते हैं कि जैसे कोई एक इंटेलेक्चुअल वार भी शुरू हो गई। मुझे लगता है हम सारे लोगों को थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, हम सारे लोगों को ये देखना चाहिए कि चीजें दोनों तरफ से कहीं हो रही हैं, गलत हैं, और जान कहीं जाए, हिंदुस्तान के हिस्से में जाए, वहां जाए और ईद के मौके पर जाए, ये बात
दुरुस्त नहीं है। अच्छा प्रोफेसर मुराद और सोमवंशी साहब, मेरे पास कोई, जाहिर है कि हमारे पास इसके लिए टाइम कम ही होता है, सेगमेंट्स के लिए मुख्तसर सेगमेंट्स होती हैं, क्विक कमेंट करिएगा प्रोफेसर मुराद। आप अभी जैसे कि सोमवंशी साहब ने बड़ा बजा तौर पर ये फरमा रहे हैं, जैसा कि आपने भी अपनी बात के शुरू में यही कहा था कि जिंदगी जहां भी कीमती है, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ जाए चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जाए, तो और इसके बारे में आपने इंसानी हकूक की भी बात की, आप मुझे ये बताइएगा कि क्विक कमेंट करिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसको दूर करने के लिए क्या करने की जरूरत है, कहां पे किसको किरदार अदा करने की और आगे आने की जरूरत है, क्विक कमेंट, यही फिर मुझे वांछ साहब से भी पूछना है।
देखिए, मेरे दोस्त ने जो अभी बात की, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त बात की, बात ये नहीं है कि किस जानिब से क्या नुकसान हो रहा है, कहीं भी कोई नुकसान नहीं होना चाह रहा, जैसे कि मैंने यूनाइटेड नेशन का हवाला भी दिया कि वो क्यों बनी। अब इसमें तीन प्लेयर्स तो हमें जो है ना सामने जो दिखाई दे रहे हैं, यूनाइटेड नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान, इनमें से यूएन ने जो अपनी रेजोल्यूशन किरदारे पेश की, उन्होंने अपने एक्शन ले लिए और अभी भी जो एक्शन हो रहे हैं जिसमें जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानेब पाकिस्तान हो या इंडिया, इन दोनों को, इनके लिए मैं यही कहूंगा कि टाइम नॉट फॉर वेन वर्ड्स, हजूर और कॉन्क्रीट वक्त नहीं है, अभी नहीं जो है ना कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए और इन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर फ्रांस और जर्मनी वो रूर और सार के प्रॉब्लम हल कर सकते हैं और ईयू बना सकते हैं और 28 स्टेट्स जो है ना वो पूल हो सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों कर जो है ना वो दोस्त क्यों नहीं बन सकते, उनके दरमियान जो है ना ऐसी दोस्ती, लाजवाब दोस्ती जो है ना वो क्यों नहीं आ सकती है। जबकि सिचुएशन तो उस वक्त ये थी इन दो ममालिक की, हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की, मैं नहीं कहता हूँ कि जो है ना मैं इसके साथ जर्मनी के साथ, वहाँ इससे ज्यादा जो है नफरत जो है ना वो दिखाई देती थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इवन यहाँ तक था कि जर्मनी से मोहब्बत, फ्रांस जर्मनी से मोहब्बत करना फ्रांस से नफरत करने के बराबर से समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इन्हीं इसी इसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन बनाई और आज जो है वो एक जगह जो है वो दुनिया में वो पीस का रोल अदा कर रहे हैं, वो दो स्टेट्स जो है ना वो पीस का रोल अदा कर रही हैं, फ्रांस और जर्मनी जो है ऐसे रोल अदा करें, तो क्यों नहीं इंडिया और पाकिस्तान जो है ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेते हैं। मेरे दोस्त ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ जो पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जरूर है कि गलती है, लेकिन दोनों जाने से गलती है, लेकिन ये मैं अपने दोस्त को बताना चाहूंगा कि कहीं से ज्यादा गलती है और कहीं से बहुत कम गलती है। ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की कोई जो है ना वो जानकारी करूँ, हरगिज ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं इन चीजों को जो है हरगिज जो है ना मैं अपने उस चार्टर को उन चीजों को जो है ना
शुक्रिया यूसुफ जई साहब, जरा रुकिएगा यहाँ पर, हमारे साथ ठहरिएगा, हम प्रताप रांची साहब से बात करते हैं, उनका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। रांची साहब, आपने बड़ी खूबसूरत ये बात की थी कि चाहिए ये है कि जो मीडिया के लोग हैं वो बात करते हैं, या जो भी और जिसे कहते हैं ओपिनियन पे, पब्लिक ओपिनियन पे जो असर अंदाज होता है, वो जब बात करता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल की, तो उनको अपने रवैये में कुछ मुस्बत बुनियादों पर उस्तवार करने की जरूरत है। आप ये बताइए कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जबकि अवाम की सतह पर अगर देखा जाए तो दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे से बेहतर ताल्लुकात रखने के खाहां नजर भी आते हैं, क्या इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, किस तरह से आप इसको देखेंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो नुकसान है वो तो अवाम का होता है, फायदा सिर्फ सियासत का होता है, चाहे यहाँ का हो चाहे वहां का हो। और मुझे ये लगता है कि आप देखिए ना, यहाँ तो बस चला के भी ताली बजवाई जाती है, फिर बस बंद करके ताली बजवाई जाती है, फिर दोस्ती करके ताली बजवाई जाती है, फिर दोस्ती तोड़ के ताली बजवाई जाती है। तो आवाम को भी ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है दोनों जगह, कि साहब ये हम ताली बजाने के जरिए नहीं है कि जब सरकारों को जरूरत पड़े वो हमारे हिस्से में ताली बजाएं। तो ये लोगों को, मुझे लगता है कि हुकूमतें इसी तरह चलेंगी, बजरिए हुकूमतें, आप बहुत सारे बदलाव नहीं देख सकते, पब्लिक प्रेशर है जो जाके दोनों जगह को कर सकता है। तो ये जो सोशल प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुझे पास अगर आप होप की बात करते हैं, तो बीइंग ए राइटर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग एन एडिटर, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो पब्लिक प्रेशर ग्रुप हैं, ये दोनों तरफ से खड़े हों, क्योंकि जो बहुत सरल सी बात है, सिंपल सी बात है, कि आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप मुल्क बदल सकते हैं। मैं छोड़ के हिंदुस्तान किसी और मुल्क में तो बच सकता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहूं तो पाकिस्तान को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता हूं। और बहुत बेहतर कहा कि जब दुनिया के और पड़ोसी अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हों, तो हमारे लिए, मैं तो बार बार ये कहता हूं पाकिस्तान के लिए, कि मेरे एक ही घर के कुछ कमरे हैं जो कि मेरे लिए जाने के लिए वीजा मांगते हैं, मैं उन कमरों में झांकना चाहता हूँ और पूरा मुल्क झांकना चाहता है, वहां का पूरा मुल्क यहाँ झांकना चाहता है। तो ये जो लोगों का रिश्ता है, ये जो सियासत बीच में बैरियर बनती है, मुझे ये लगता है कि ये सोशल प्रेशर ग्रुप्स जितने ज्यादा बेहतर मजबूत होंगे, उतने ज्यादा दोनों देश की हुकूमतें समझेंगी, उतने ज्यादा बेहतर तरीके से रिश्ते आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा मैं सियासी नजरिए से तो कोई बहुत बड़ी उम्मीद होता नहीं देखता, इसी तरह की डिबेट्स हम करते रहेंगे। पिछले कई एक बरस से मैं वॉइस ऑफ अमेरिका पे करता आ रहा हूँ, कभी दोस्ती की बात होती है तो हम तरक्की के कुछ डिटेल्स पे बात करते हैं, कभी जंग की बात होती है तो उस पर हम बात करते हैं। तो मैं भी बात करते करते 25 बरस का मेरा भी जर्नलिस्टिक कैरियर हो गया, और मुझे नहीं लगता कि अगले 5-10 बरस पॉलिटिकल हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कोई बहुत उम्मीद मुझे दिखती है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सोमरान जी हमारे साथ थे, और बात वही है जैसा कि हम जब भी भारत और पाकिस्तान से बात करते हैं तो बात यही होती है कि ज़्यादातर कोशिशें यही करने की ज़रूरत है कि अवामी सतह पर राबतों को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और जब ख़ास तौर पर मीडिया और सिविल सोसाइटी जो है उसको इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। प्रताप सोमरांची साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोफेसर मुराद, आपसे मेरा एक और सवाल है, हमें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट اتھارٹی کے احمد کمال صاحب نے جوائن کرنا ہے. پاکستان میں سیلاب کی صورتحال کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. رانچی صاحب کا بہت شکریہ. لیکن پروفیسر مراد آپ یہ بتائیے گا جب تک احمد کمال صاحب ہمارے پاس نہیں آتے کہ پاکستان کے شمال مغربی صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں سیلابی ریلوں کے باعث چترال کا دیگر ملحقہ علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ اسی سائٹ پہ رہتے ہیں ظاہر ہے, ظاہر چترال کی طرف تو نہیں لیکن ظاہر ہے کہ اسی سرحدی علاقوں میں آپ کا قیام ہے. تو امدادی کاموں میں ضلع انتظامیہ کی معاونت کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے چترال میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ جلد ہی متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے. ادھر پنجاب کی صورتحال کچھ بتاتے ہیں. جنوبی اضلاع میں دریائے سندھ کی گزرگاہ کے قریب آباد درجنوں کچی بستیاں زیر آب ہیں, جبکہ حکومت نے مزید بارشوں کے باعث وہاں سے لوگوں کو نکلنے کے لیے وارننگ بھی جاری کر دی ہے. اور وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل جواد اکرم نے کہا ہے کہ صوبے میں صورتحال قابو پر ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ ہیومن ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کی بھی آپ بات کرتے ہیں, سیلاب سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر اس کی کچھ صورتحال بتائیے اور کس طرح کے وہاں پر کاروائیاں کی جا رہی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پروڈیوسر مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ احمد کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. چلیے پہلے ہم انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم احمد کمال صاحب.
وعلیکم السلام.
جی بہت بہت شکریہ. ابھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک ہم سے آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا, تو ہم یہی بات کر رہے ہیں, چترال کی بات کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی کچھ جہاں پر دریائے سندھ کی گزرگاہ ہے وہاں پر بھی سیلاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں تو تقریباً ہر سال ہی سیلاب آتا ہے, کیا لوگوں کو بچانے کے لیے مستقل بنیادوں پر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی؟
بہت میجر منصوبہ بندی ہو سکتی ہے.
جی
اس کے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنا پانی یہ سیلاب جنریٹ کرتا ہے, اگر وہ پانی ہم ڈیم کے ذریعے کیا نام ہے روک لیں اور اس کو ہم اپنے نیشنل اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یوز کریں تو یہ اس سے ہم بہت بہتر طریقے سے فیوچر میں بچ سکتے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ لوکلائز لیول کے اوپر اسمال اور میڈیم ڈیمس بننے کی ضرورت ہے. لوکلائز لیول کے اوپر پھر ٹورنشل فلو کو ٹیم کر کے ڈائیورشن اور سپیشل اسٹرکچرز بنا کے اس پانی کو لوکلائز واٹر سپلائی نیڈ اور فلڈ اریگیشن کے لیے یوز ہونا چاہیے. اس سلسلے میں کچھ منصوبے ہیں بھی اور اگر وہ منصوبے جلد از جلد قابل عمل بنانے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ رکھا جا سکتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب نیڈ آف دی آور ہے. یہ 2010 میں بھی یہی چیز تھی اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ چیز پہلے سے زیادہ عیاں ہوتی جا رہی ہے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا احمد کمال صاحب. ایک کوئک کامنٹ مراد صاحب آپ کریے گا, پروفیسر مراد, کہ آپ کے علاقے میں کیا صورت حال ہے. بالکل کوئک کامنٹ کیونکہ مجھے دوبارہ احمد کمال صاحب سے ایک کامنٹ کرنا ہے.
میں تو رہتا ہوں ڈسٹرکٹ ہری پور کے ایریا میں. چترال تو خیر ہم یہاں سے بہت دور ہے لیکن جو میں اپ ڈیٹ ہوں اس حوالے سے آپ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ وہاں جو ہے نا ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا ہنگامی صورت حال ہے. میں جس ایریے میں رہ رہا ہوں یہاں تو بالکل تربیلا ڈیم جو ہے جہاں سے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے.
اچھا
تو وہاں پہ کیونکہ یہ علاقے جو ہے نا یہ جو ہے نا ڈاؤن اسٹریم جو ہے جتنے ڈاؤن اسٹریم کے علاقے ہیں جو تربیلا ڈیم سے ہیں وہ تو بہت سارے اس میں جو ہے نا وہ 100 کے جو ہے نا لگ بھگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے ہیں پنجاب کے ایریا میں, لیکن اپ اسٹریم میں ایسی کوئی جو ہے سچویشن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ خانپور ڈیم جو ہے ہمارے وہ بھی میرے پاس ہی ہے, بہت نیئر ہے میرے پاس, وہاں جو ہے وہ جو ڈیڈ لیول پہ جو ہے نا پانی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. تربیلا میں کچھ ہی فٹ جو ہے نا یہاں پہ باقی ہے, تو یہاں پہ سچویشن ایسی کنٹرول ہے. لیکن یہاں میں اجازت سے ایک جو ہے نا مجھے اگر اجازت ملے تو میں ایک بات یہاں ایڈ کروں گا کہ اس قدر جو ہے ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اس قدر جو ہے نا انسان جو ہے وہ جانوروں کی, میں تو یہ کہوں گا جانوروں کی طرح حالانکہ جانوروں کو بھی ایسے نہیں مرنا چاہیے.
اچھا
اس قدر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور ڈیم نہیں بنایا جا
رہا, ڈیم نہیں بنایا جا رہا جیسا کہ احمد کمال صاحب نے بھی کہا. شکریہ مراد صاحب. میرے پاس اصل میں صرف ایک ہی منٹ رہ گیا, مجھے احمد کمال صاحب سے بات کرنی ہے. احمد کمال صاحب, براہ راست کیسے آپ کا ادارہ مدد کرتا ہے سیلاب سے متاثر افراد کی؟
براہ راست بھی ہمارا ادارہ دو طریقے سے مدد کرتا ہے. نمبر ایک یہ کہ جس وقت کوئی سیلاب کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو ہم پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انشور کرتے ہیں کہ پریپیئرنیس کی ایکٹیویٹی ہو جس میں کنٹیجنسی پلان بنائے جائیں. کنٹیجنسی پلان جیسے لفظ میں ان کو فلڈ پلان کہا جاتا ہے, جس میں ڈسٹرکٹ اور پروونس انشور کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مشینری اویلیبل ہوگی, ہمارے پاس یہ اویلیبل پوائنٹ ہے تو اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ ہینڈل کریں گے. یہ لوگ ہوں گے, یہ ان کے ٹیلیفون نمبر ہوں گے, تو یہاں پہ ڈپلائی ہوں گے. اس طریقے سے راؤنڈ دی کلاک مانیٹرنگ ہو رہی ہے مختلف اسٹرکچر کی, اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ایروژن ہو رہی ہے تو اس کو اس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا. اب بات آ جاتی ہے دوران کلیمٹی, دوران کلیمٹی ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں
جی
صوبے کی طرف سے
جی 10 سیکنڈ ہمارے پاس رہ گئے,
ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فوری طور کے اوپر کچھ ان کو مدد
کرنے کا,
ہم پوچھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ 24/7 ٹائی اپ رہتے ہیں, ہم انشور کرتے ہیں کہ محکمہ موسمیات کی
ان کی مدد کرے. بہت
گراؤنڈ کے اندر
بہت بہت شکریہ احمد کمال صاحب, بہت بہت شکریہ. تھوڑی دیر پہلے ہم آپ سے بات کرتے تو زیادہ بات کر سکتے تھے, اب پروگرام جہاں رنگ کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. پروڈیوسر اریشا خان, لیلا اوجا اور اکبر کے ساتھ میزبان بہجت کو اجازت دیجیے. راب میکلین اور ارشاد سمیت ہمارے ساتھ انجینئرز تھے. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی اسی پروگرام میں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.